البشير النذير السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر البحر الزاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هم نے انہیں امام بنایا اور وہ ہمارے حکم کے مطابق امر کرتے ہیں, حکم خدا کے مطابق امر کرتے ہیں, اور ہدایت کرتے ہیں انسانوں کی. حکم خدا کے مطابق انسانوں کی ہدایت کرتے ہیں, اور ارشاد ہوتا ہے کہ وَجْعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا. ہم نے انہیں امام بنایا جب یہ مقام عمل میں صابر نکلے, صبر کیا مشکلات کے مقابل میں, ذمہ داریوں کے مقابل میں, سختیوں کے مقابل میں, مصائب کے مقابل میں صبر کیا, برداشت کیا, مقصد کو منزل کو فراموش نہیں کیا, شیطان کے دھوکے میں نہیں آئے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ, یہ پہلے سے ہماری آیتوں پر یقین رکھنے والے تھے. یقین جو علم کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے, حدیث میں ہے سب سے کمتر جو نعمت لوگوں کے درمیان تقسیم ہوئی لوگوں کو دیا گیا وہ یقین کی نعمت, یعنی علم کا وہ اعلیٰ درجہ. یہ یقین کے مقام پر فائز تھے اس لیے مقام عمل میں صابر تھے. مقام علم میں یقین, مقام عمل میں صابر ہونے کی وجہ سے ہم نے انہیں امام بنایا تاکہ لوگوں کی ہدایت کرے. رہنمائی کرنا تو شیطان بھی نابودی کی طرف جانے کی رہنمائی کرتا ہے, شیطان بھی جہنم کی طرف جانے کی رہنمائی کرتا ہے, لیکن یہ ائمہ یہدون بامرنا ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. جو امام حق نہیں ہے وہ خواہشات نفسانی کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے, لیکن امام حق حکم خدا کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے. اہم مسئلے بھی پوری دنیا میں دیکھیے, جو امر نہیں ہوتا ہے, جو کہتے یہ کرو یہ مت کرو, مختلف الفاظ میں, مختلف زبانوں میں, فلموں کے ذریعے, مختلف ذرائع سے جو امر نہیں ہوتا ہے, اس میں دیکھیں عام طور پر خواہشات نفس کے مطابق, خواہشات نفس کے مطابق امر نہیں کیا جاتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, ہمارا نبی خواہشات کے مطابق بات نہیں کرتے, وحی کے مطابق بات کرتے. ان کا خواہشات وحی کے تابع ہے. عشق خدا, محبت خدا اتنا زیادہ ان کے دل میں ہے کہ ان کے خواہشات ہی الہی خواہشات ہو گئے. پیغمبر کی حدیث ہے سارے مسلمانوں کے درمیان, اسلم شیطانی علی یدی، میرے شیطان نے میرے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا ہے. یعنی جو عوامل و اسباب نفس ہمارا خواہشات نفسانی کا ہے دوسروں کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے، شیطان کا اعلی کار ہے انسان کے اندر نفس ہمارا. یہی نفس ہمارا پیغمبر کا امام کا اتنا پاک ہو جاتا ہے، نفس ہمارا کا لفظ بھی استعمال نہ کریں، نفس خواہشات نفس اتنی پاکیزہ ہو جاتا ہے، ان ہستیوں کے نفسانی خواہشات اتنے پاکیزہ ہو جاتے ہیں کہ یہ خواہشات بھی انہیں خدا کی طرف لے جاتا ہے. دیکھیے قابل فہم ہے، ابھی آپ دیندار ہیں، محبت اہل بیت دل میں ہے، آپ کی خواہش یہ ہے کہ مجلس میں شرکت کریں، لیکن ایک آدمی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اس کی یہ خواہش نہیں ہے. خواہشات بدل جاتے ہیں ایمان کے ساتھ، جتنے ایمان قوی اتنا خواہشات پاک سے پاک تر ہو جاتا ہے. کسی کو تکلیف دیتے ہوئے، کسی کو قتل کرتے ہوئے مزہ آتا ہے. ایک کتاب امریکہ میں کئی سال پہلے کی کتاب ہے، سال کے یعنی سال کے سب سے بہترین کتاب کے طور پر شائع ہوئی. اس میں جو قاتل قسم کے لوگ ہیں امریکہ کے اندر، ان سے پوچھا قتل کرنے کی کیا وجوہات، لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرتے تھے. کہا کہ 36 وجوہات جمع کیا. ایک آدمی میری طرف ایسے ہی دیکھے تو میں قتل کرتا ہوں، نام پوچھنے پر نہ بتائے قتل کرتا ہوں. یعنی اتنے پست ہو جاتے ہیں نا، لیکن اگر پاکیزہ ہو تو اس کے خواہشات بھی پاکیزہ ہو جاتا ہے. تو یہ یقین کی وجہ سے صابر ہو گئے، اور عمل میں صبر، علم میں یقین کی وجہ سے امام بن گئے، اور ان کا کام ہدایت کرنا ہے، رہنمائی کرنا ہے حکم خدا کے مطابق. حکم خدا کے مطابق رہنمائی کرنا ہے، کہاں تک؟ خدا تک. الی ربک الرجعۃ، آپ کا رجوع کہاں ہے؟ خدا کی طرف ہے. آپ کس کی طرف پلٹ کر جائیں گے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ موت کے مطلب نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ کمالات الہی کو اپنانا ہے، انسان کامل بننا ہے، اخلاق خدائی کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. اس کی طرف رہنمائی رہبری کرنے والے کون ہیں؟ وہ ہستیاں ہیں جو خدا تک پہنچے ہیں، جو خدا کی معرفت رکھتے ہیں، اعلیٰ درجے میں خدا کی معرفت رکھتے ہیں. تو یہ حکم خدا کے مطابق انسانوں کی رہنمائی کرتے ہیں کہ انسان الہی بن جائے، خدائی بن جائے، مظہر صفات خدا بن جائے، کمالات انسان کے مالک بن جائے. تو ہم نے ان کو امام بنائے. امام کے چار معنی، ولایت کے بھی، ولی کے بھی چار معنی ہیں، امام کے بھی چار معنی ہیں، تھوڑا سا فرق کے ساتھ. امام یعنی پیشوا، رہبر، یہ عربی زبان میں اس لفظ کا معنی یہی ہے. اب پیشوا کس حوالے سے؟ علمی حوالے سے ہمارا پیشوا ہے، یعنی ہم ائمہ اطہار کو، پیغمبر خدا کو اپنا علمی پیشوا مانتے ہیں. یعنی اپنا دین کی تعلیمات، پیغامات الہی، معرفت نفس، ترقی کے اصولوں کو کن سے لیتے ہیں؟ سعادت کے اصولوں کو کن سے لیتے ہیں؟ پیغمبر و آلے پیغمبر، یعنی وہ ہمارے پیشوا ہے. علمی میدان میں صرف ان کی پیروی کرتے ہیں. اگر کوئی صحابی، حتی سلمان فارسی خدا نخواستہ، اس کی ایک روایت مولا علی نے اس کی تائید نہیں کی، تصدیق نہیں کی، فرضی مثال ہے، تو ہم کس کو مانیں گے؟ یقیناً سلمان کی روایت کو نہیں مانیں گے. یعنی علمی پیشوا پیغمبر کے بعد صرف علی ہے. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، شہر کا دروازہ، یعنی شہر سے جو کچھ آپ چاہتے ہیں وہ دروازے سے لینا ہے، کسی اور ذریعے سے لے لے تو پھر وہ تشبیہ کا معنی ہے یہی. شہر اور دروازے کا مطلب کیا ہے؟ شہر میں جو کچھ ہے اس کو لینے کا واحد ذریعہ دروازہ ہے. یہاں علی کی عصمت قانونی حیثیت اس کے علاوہ علم کی بہتات اور کثرت کو بھی بتاتا ہے. علم کا شہر ہے, اس شہر کے جو اس شہر کے اندر جو کچھ ہے آپ علی سے لے سکتے, یعنی پیغمبر کے تمام علوم کو علی سے آپ لے سکتے ہیں. یہ عظمت علم علی اور عصمت علم علی دونوں کو بتاتا ہے. اسی طرح سے عملی لحاظ سے مثل اہل بیت کا مثل سفینۃ, کشتی نوح کی مثال ہے. کشتی نوح نجات پانے والی کشتی تھی, اس کے علاوہ کوئی اور کشتی نجات کے ذریعے نہیں تھی. کسی اور کشتی میں کوئی سوار ہو جاتا غرق ہو گیا ہے. واحد کشتی جو طوفان میں بچ گئی وہ کشتی نوح تھی. ابھی انسانیت کے تاریخ کے طوفان سے بچنا چاہے صرف کشتی اہل بیت, یہ پیغمبر کے حدیث سے دونوں متفقن علیہ ہے, سارے مسلمانوں کے درمیان ہے. یہ علمی لحاظ سے تو امام ہے, علمی پیشوا ہے, علمی امام ہے, سیاسی امام بھی ہے. ہم پر حکومت کرنے کا حق صرف پیغمبر کے بعد صرف علی کو یہ حق ہے, کیوں وہ سمجھتا ہے مفاد کس میں ہے, انسانیت کے مفاد کس میں ہے, مصلحت کس میں ہے. یعنی علمی شخصیت بھی ہے, قابل اعتماد شخصیت بھی ہے, اور نشاندہی کی ہے پیغمبر نے ان کی. تو پیشوا علی کیوں ہیں؟ امام کا معنی پیشوا, کس حوالے سے؟ ہر حوالے سے پیشوا, علمی پیشوا, سیاسی حوالے سے پیشوا. اگر کوئی سیاسی لحاظ سے علی کی حکومت کو نہیں مانتے ہیں تو علی کو پیشوا بھی نہیں مانتا ہے. اگر ایک آدمی سیاسی لحاظ سے کہتا ہے میرے پیشوا کوئی اور ہے, سیاسی میرا حکمران اور ہے, کسی کو اور بہتر سیاست آتی ہے, در حقیقت وہ علی کی رہبری کے قائل نہیں ہے. اگر علی کو امام مانتے ہیں تو اس کی پیشوائی کو ماننا ہے, علمی ہو یا سیاسی ہو. اسی طرح سے کردار, اسی لیے عربی زبان میں امام کا معنی حاکم, حکمران کو امام کہتے ہیں عربی زبان میں, کوئی اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ وہ سیاسی پیشوا ہے. امام کا معنی پیشوا, اسی لیے حکمرانوں کو امام کہتے تھے. ائمہ اربعہ کو جو عالم اسلام کے ائمہ اربعہ ہے, ابو حنیفہ, شافعی, حنبلی اور احمد بن حنبل, اور امام مالک کو ائمہ امام کہتے تھے. یعنی کیا؟ یہ علمی پیشوا ہے. وہ فقہ میں, عقائد میں ابو الحسن اشعری ماتوریدی کو امام کہتے تھے, کیونکہ وہ ابن تیمیہ کو امام کہتے ہیں. وہ کیا ہے؟ اعتقادات میں, عقائد میں امام ہے. اسی طرح سے یعنی پیشوا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھیے کردار میں پیشوا, پیش نماز کو کیا کہتے ہیں؟ امام جماعت کہتے ہیں. یعنی دو رکعت میں اس کے مطابق حرکات و سکنات انجام دینا ہے, سجود, رکوع, قیام, قعود, سب میں. اگر منحرف ہو گئے آپ جماعت سے خارج ہو گئے, گروہ سے ہی خارج. یہ اور امام کے ایک معنی, امام کل جن و انس, امام کل کائنات. آیت اللہ جواد اپنی تفسیر میں بہت مفصل طریقے سے اس بات کو ثابت کرتے ہیں. حضرت آدم کے لیے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ, میں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہوں. یہ خلیفہ اہل زمین کے لیے نہیں ہے, خلیفہ کی جگہ زمین ہے, خلیفہ کل کائنات کے لیے ہے. انی جاعل, میں بناتا ہوں خلیفہ, یعنی اپنا خلیفہ, خدا کا جانشین بناتا ہے, لیکن اس کے مرکز کہاں پر ہے؟ زمین ہے. جہاں پر وہ ہے وہ زمین ہے, لیکن خلیفہ یہ خدا بن گیا ہے, فرشتوں کے لیے بھی, جنات کے لیے بھی, انسان کے لیے بھی, کائنات کے لیے بھی. اس لیے فرشتوں نے سجدہ کیا. تو امام یعنی کل عالم خلقت کے عالم تخلیق کا امام, یہ امام کے چار معنی. اور ولی کے بھی چار معنی ہے, عرض کے تھوڑا سا فرق کے ساتھ. ولی یعنی سرپرست, صاحب اختیار, جس کو ولایت، اس لیے والی ولی کس کو کہتے ہیں؟ حکمران کو کہتے ہیں. افغانستان میں آپ دیکھیں ولایات کہتے ہیں، ہر شہر کو ولایت اور حکمران کو والی. والی ولی ایک معنی میں، عربی میں دو معنی نہیں ہیں. تو ولی کے معنی کیا ہے؟ ولی کے معنی جو سرپرست، صاحب اختیار، سردار، یہ معنی ہے. یعنی حکمران، آج کل کے ہماری زبان میں کیا ہے؟ حکمران. یہ ولی ہے، یعنی جس کی پیروی کرنی ہے، صاحب اختیار ہے. حکمران سے بہتر معنی کیا ہے؟ ولی، یعنی صاحب اختیار، ولایت رکھنے والا، صاحب اختیار. تو صاحب اختیار علمی میدان میں بھی صاحب اختیار علی ہے پیغمبر کے بعد، یعنی علی کی پیروی کرنا، اطاعت کرنا پڑے گا. یعنی علمی لحاظ سے ولایت اختیار علی کو حاصل ہے. پیغمبر نے فرمایا علم کے 10 حصہ، 10 میں سے 9 علی کے پاس، اور وہ ایک بھی ایک سب کے پاس ہے، اس میں بھی علی شریک ہے. جو علم دوسروں کے پاس ہو، علی کے پاس نہ ہو، کیسے ممکن ہے؟ تو ولایت ولی یعنی صاحب اختیار، جس کی بات چلنی ہے. کس میدان میں؟ علمی میدان میں. علمی میدان میں اس کے حرف حرف آخر ہے. ٹھیک ہے، سارے اصحاب پیغمبر سے ہم حدیث لیتے ہیں، سارے اصحاب ائمہ سے حدیث لیتے ہیں، لیکن حرف آخر امام کا حرف ہوتا ہے. اگر کسی صحابی پیغمبر یا صحابی امام کی حدیث امام حاضر کے نظرے سے ٹکرایا تو حرف آخر امام کی ہے. البتہ کہنے کی ضرورت نہیں، اپنے زمانے میں امام کے علمیت نے اپنا لوہا منوایا ہے ہر زمانے میں. لیکن شرعی حیثیت سے بات کر تو ولی یعنی صاحب اختیار علمی لحاظ سے بھی، سیاسی لحاظ سے بھی. ولی یعنی صاحب ولایت، جس کو حکومت کرنے کا حق ہے. عرض کیا، شہروں کے حکمران کو والی کہتے ہیں، ملک کے حکمران کو والی کہتے ہیں. اور اسی طرح سے ولایت تکوینی، اور اس کے کل عالم خلقت کے، عالم ہستی نہیں کہتا ہوں، عالم خلقت، کیونکہ عالم ہستی میں خدا بھی شامل ہے، کیونکہ خدا بھی ہستی کا حامل ہے. لیکن عالم خلقت میں خدا کے ماسوا ہے، خدا کا ما سوا عالم خلقت میں شامل ہے. کل عالم خلقت پر ولایت رکھتے ہیں پیغمبر و آل پیغمبر. یہ ولایت ہے، یعنی خدا نے یہ طاقت ان کو دی ہے کہ ان کے ارادہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے. یہ تعجب کی چیز نہیں ہے. البتہ اس پر بحث کرنا بھی مد نظر نہیں، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ مقامات ائمہ ہے، مقامات پیغمبر ہے. ورنہ جب حضرت آصف ابن برخیہ میں حدیث ہے، ایک حرف کتاب کا، ایک حرف کا علم تھا تو انہوں نے تخت بلقیس کو یمن سے اٹھا کر شام لے آیا. امام فرماتے ہیں، امام پنجم، کہ ہمارے پاس پوری کتاب کا علم ہے. ایک حرف کا علم رکھنے والا جب ایسا کر سکتے ہیں، فرشتگان خدا کیا کرتے ہیں؟ کائنات کے نظم و نسق چلانے کی ذمہ داری قرآن کے مطابق ہی کچھ فرشتوں کے ذمے پر ہے. موت کے نظام کون چلاتا ہے؟ قل یتوفاکم ملک الموت، تمہاری جان لینے والا ملک الموت ہے. میکائیل کے بارے میں روایات ہے، رزق کا، خود قرآن کہتا ہے والمدبرات امراً، وہ فرشتے جو تدبیر امور کائنات کرنے والے. جب فرشتے یہ کرتے ہیں تو حضرت آدم کے سامنے فرشتوں نے سجدے کیا ہے، اور پنجتن پاک حضرت آدم کے توبہ کے قبولیت کا باعث ہے. روایات میں کہ حضرت آدم کے پاس اسم اعظم کے 27 حروف ہے اور اہل بیت کے پاس 72 حروف ہے. تو یہ اپنی جگہ پر. تو ولایت کا ایک معنی کیا ہے؟ صاحب اختیار ہے. کس میں؟ عالم میں. عالم میں صاحب اختیار ہے. یہ تین معنی گویا کہ چوتھا معنی میں معنی کر رہا ہوں، فی الحال اس پر بحث نہیں کر رہا ہوں. چوتھا معنی یہ ہے ولایت بمعنی محبت ہے. سبحان اللہ، ولایت کا معنی محبت، ولایت اہل بیت یعنی محبت اہل بیت. تولا تبرا میں آپ دیکھتے ہیں تولا کا معنی وہی محبت ہے. سبحان اللہ، تو اہل بیت کی نسبت میں یہ چار عرض کیا یا کم از کم ہماری ذمہ داری تین کے حوالے سے، کیونکہ ولایت تکوینی خدا کی طرف سے ان کو عطا ہوتا ہے، تو ہماری طرف سے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان سے اپنا علم حاصل کرے، یعنی اپنے تمام پیغام الہی کو انہی سے حاصل کرے. ایک دوسرا حکومت کے حکمرانی کا حق انہی کو حاصل ہے، اور تیسرا ان کے نقش قدم پر چلنا ہے، چوتھا ان سے محبت کرنا ہے. ان میں سے ولایت بمعنی محبت فروع دین میں ہے، اور باقی ولایت امامت کے معنی میں ہے، اصول دین میں ہے. دیکھو امامت اور ولایت تین میں ساتھ چل رہے ہیں نا، علم میں، حکومت میں، اور کردار میں. وہ ہمارا ولی ہے، وہ ہمارا امام ہے. یہ تین، چوتھا ولایت کا معنی محبت ہے. وہاں پر امام کا لفظ صدق نہیں آتا ہے، ولایت کا لفظ صدق آتا ہے، کیونکہ ولایت کس میں ہے؟ فروع دین میں ہے، امامت اصول دین میں ہے. لیکن اتنا اہم ہے محبت کہ یہ امامت تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے. کسی بزرگوار کے پیارا جملہ ہے، خدا تمام صفات جمال و جلال کے مالک ہے، اس میں شک نہیں ہے. اس کے باوجود اگر خدا رحمان و رحیم نہ ہوتا تو چہیتا خدا بھی نہ ہوتا، پیارا خدا بھی نہ ہوتا، دلوں میں اس خدا کے محبت بھی نہ آتی. خدا عالم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، سب کچھ ہے، لیکن رحمان و رحیم اگر نہ ہوتا تو دل میں خدا کی محبت نہ آتی. یہ انسان کی طبیعت ہے. اسی لیے قرآن کے ہر سورہ رحمان و رحیم کے ساتھ شروع ہوتا ہے. خدا کی صفات میں سے انہی دو صفت کو انتخاب کیا ہے سورہ توبہ کے علاوہ. اور ایمی اظہار کی محبت واجب ہوئی ہے تاکہ واجب ہونے سے آپ جستجو میں نکلے. یہ کیوں واجب ہوا ہے؟ ان میں کیا ہے؟ خود بخود معرفت ہو جائے گی. معرفت کا لازمہ محبت، ممکن نہیں علی کے معرفت ہو اور محبت نہ ہو، مگر کہ انسان مست ہو چکا ہو. اگر انسان ہے، علی کی معرفت ہو جائے تو محبت بھی ہو جائے گی. تو یہ محبت مقدمہ ہے امامت تک پہنچنے کے لیے. امامت مقدمہ ہے حفظ رسالت و توحید کے لیے. یعنی امامت کے ذریعے عرض کے اسلام کو بچایا کس نے؟ امامت نے. اسلام نے یہی انتظام کیا. اسلام بچانے کے انتظام کس کے ذریعے کیا؟ امامت کے ذریعے اسلام کو بچانے کے انتظام کیا. امام رضا فرماتے ہیں، اللهم صل علی محمد وعلی محمد،
صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجه.
الاسلام الامام اصل الاسلام النامی وفرعه السامی. امامت اساس ہے، بنیاد ہے، جڑ ہے، ریشہ ہے اس اسلام کا جو زندہ ہے، نمو کرنے والا. نامی نمو کرنا. ایک گیاہ کو لیجئے، درخت کو لیجئے، سبزی کو لیجئے، اگر نمو نہیں کرتا ہے کہتے مر گیا. اگر زندہ ہے تو نمو کرنا چاہیے، رشد کرنا چاہیے. اگر زندہ نہیں ہے تو رشد نہیں کرتا. یعنی مطلب یہ کہ زندہ اسلام کے جڑ امامت ہے. اگر امامت نہ ہو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا. یہی اسلام ہے. یزید کے ہاتھ میں آیا تو کیا کیا؟ اسلامی حکومت، خلافت، مسلمان. پیغمبر کے زمانے میں چھوٹی سی حکومت تھی، بعد میں اتنی بڑی حکومت. لیکن جب اس کی امامت امام نار کے پاس، یزید کے پاس آئی، تو اس نے اس اسلام کو کس کے لیے استعمال کیا؟ حق کے خلاف استعمال کیا، حق کے خلاف استعمال کیا. اہل بیت کے خلاف استعمال کیا، اصحاب پیغمبر کے خلاف استعمال کیا، پھر وہ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام نہیں ہے، وہ در حقیقت اسلام کے اثرات اس میں نہیں ہیں، اسلام کی برکتیں اس میں نہیں ہیں۔ اسلام جو انسان کو خدا سے نزدیک کرنے والا ہے، وہ خدا سے دور کرنے والا اسلام ہے۔ ابھی دیکھیے مکہ و مدینہ جس راہبر کے ہاتھ میں ہے، مکہ و مدینہ کو مسلمانوں کے مفاد میں استعمال کر رہے ہیں یا یمن کے مظلوم عوام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ مکہ و مدینہ کے نام سے یہ راہبران کر رہے ہیں نا، امام سیاسی کر رہے ہیں۔ مکہ و مدینہ کے نام سے مکہ و مدینہ کو، مسجد نبوی اور خانہ خدا کو استعمال کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، مظلوموں کے خلاف۔ قرآن کو استعمال کر رہا ہے کس کے خلاف؟ مسلمان کے خلاف۔ توحید کو استعمال کر رہا ہے اہل توحید کے خلاف، توحید کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا ہے، توحید کے نام سے مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ دیکھیے اگر امت کی صرف سیاسی امامت، صرف سیاسی امامت بھی ناپاک رہبر کے ہاتھ میں ہو تو اسلام زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسلام سے جو ثمرات متوقع ہے وہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے پاس کتنے سرمایہ ہے، دنیا کی 25% آبادی مسلمانوں کی ہے، دنیا کے 22% زمین مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کے عین وسط میں مسلمان ہیں، دنیا کی معدنیات خصوصاً تیل گیس وغیرہ کا جو سب سے قیمتی معدنیات ہے اس کا ذخیرہ مسلمانوں کے پاس ہے، تاریخ کے سب سے عظیم ترین تہذیبیں وہی علاقے ہیں جہاں پر مسلمان بس رہے ہیں۔ یعنی یہ لوگ قبل اسلام بھی پیش رفتہ لوگ تھے، ایران والے، عراق والے، دنیا کے سب سے پہلے قانون عراق میں بنائے جہاں لا قانونیت ہے ابھی، حمورابی جو عراق کا مشہور حکمران گزرا ہے عراق کے جنوب میں، دنیا کا سب سے پہلا قانون اس کے زمانے میں اور اس کو پتھروں پر لکھا تھا، آپ دیکھیے۔ اور پھر شامات میں دیکھیے امالقہ کی حکومت کئی ہزار سال پرانا، اور مصر میں فرعون کی حکومت، فرعون ان کی حکومت، دیکھو وہاں کے جو کیا نام، مصر میں جو احرام ہے ابھی بھی حیران ہے کہ ایک زمانے میں انہوں نے کتنی ترقی کی تھی کہ احرام کے اندر جانے والا واپس آنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا، اس طریقے سے بنایا گیا ہے، یعنی اس کے انجینئرنگ کو دیکھیے۔ اب یہ جب اس کی قیادت، اس کے امام، اس کے سیاسی امام ناپاک لوگ ہو جائے، اس کو اسلام کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں، آپس میں جھگڑے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، پورے اسلام کی تحریف کر رہا ہے۔ اب جب ناپاک حکمران ہو تو آپ دیکھیے علماء بھی فتویٰ ان کی مرضی کے مطابق دیتے ہیں۔ وہاں پر کربلا کے حوالے سے فتویٰ دیا گیا، یہ بعد میں بھی، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شریح کے کردار بدترین کردار تھی، لیکن شریح کی یہ فتویٰ ہے یا نہیں ہے اس میں اختلاف ہے مورخین کے درمیان، لیکن بعد کے کئی علماء آئے یہ فتویٰ دیا کہ قتل الحسین بسیف جدی، یعنی حسین حکم پیغمبر کے مطابق شہید ہو گئے۔ یہ حالات ابھی بھی آپ دیکھیے، فتووں کو دیکھیے، مکہ کے حرم کے حرم یعنی سب سے اعلیٰ مقدس مقام کیا ہے، کعبہ ہے، مسجد الحرام ہے، اس کے پیش نماز میں امام نے کیا کہا؟ کہا کہ انشاءاللہ ٹرمپ اور ملک سلمان کے ذریعے انسانی معاشرہ امن و سکون و سعادت کے منزل تک پہنچ جائے گا۔ یعنی یہ ہوتا ہے ناپاک ہاتھوں میں امامت ہو، وہ امر کرتے ہیں خواہشات نفس کے مطابق، ہمارے سامنے ہے۔ دیکھیں آخری امام جب آئیں گے تو کیا ہوگا؟ شیعہ سنی سب متفق ہیں نا، عالم میں تبدیلی آئے گی، پاکیزہ ہو جائیں گے، بیڑیے اور بیڑ بھی ساتھ مل کر پانی پیتے، یعنی اس حد تک، یہ تعبیر ہے، یہ ادبی تعبیر ہے، کنایہ ہے، یعنی اس حد تک انسانوں میں تبدیلی آتی ہے کہ انسانوں کی برائیاں، اخلاقی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ امام معجزہ کر کے انسانوں کو تبدیل نہیں کرتے، ٹھیک ہے کامیابی کے لیے معجزہ کرتے ہیں، لیکن انسانوں کو تبدیل کرتے ہیں تربیت کے ذریعے، تربیت کے ذریعے فکر کو تبدیل کرتے ہیں، کردار کو تبدیل کرتے ہیں۔ تو یہ عرض کے امامت کے معنی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے ایک گروہ منکر امامت ہے تو یزید تک پہنچ گئے، ہم لوگ قائل بھی امامت ہے، لیکن ابھی ہمارے زمانے میں کس امام کو مانتے ہیں؟ امام کو مانتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے، صحیح ائمہ تک ہم پہنچے اس میں بھی شک نہیں ہے، ان ائمہ سے محبت کرتے اس میں بھی شک نہیں ہے، لیکن محبت اور عقیدہ کے علاوہ نہیں، ان سے علم نہیں لینا ہے، ان کے نائبین کو گالیاں سنانا ہے، جن کی نشاندہی ائمہ نے کی ہے مجتہدین کو کہ ہمارے غیر حضور میں ان سے لینا ہے، یہ تو بڑی سازش کے پیچھے، اس میں تو شک نہیں ہے، لیکن اب سازش کرنے والے تو سازش کریں گے، دشمن سے دشمنی کا توقع ہے، لیکن ہمارے لوگ کیوں دھوکھے میں آتے ہیں کہ ائمہ اظہار نے جن کی نشاندہی کی کہ تم اپنا دین ان سے لے لو، ان کی تقلید کرو، یا ولایت کا حق ان کو ہے، ولایت دینے کی بات نہیں ہے، کسی اور ملک میں حکومت کر رہے ادھر سے گالیاں دیتے ہیں، یہ کیا مطلب ہے؟ یعنی معرفت امام، یعنی ہم ائمہ کو مانتے ہیں، یعنی کیا عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے 12 امام ہیں، اور محبت کرتے ہیں۔ تو امامت کا جو اصل معنی ہے، یعنی وہ ہمارے علمی سرپرست، ہمارے سیاسی سرپرست، کردار کی سرپرست ہے، اس حوالے سے تصور تک نہیں ہے، یعنی امامت سمجھ میں آ جائے خود بخود ذمہ داریاں سمجھ میں آئے گی کہ مجھے اپنا دین صرف ان سے لینا ہے، نہ ان کے نہج البلاغہ کا ایک مطالعہ بھی نہ ہو، اگر روایات کوئی لیتا ہے تو غیر معتبر روایات لیتا ہے اپنے مفاد کے مطابق، اپنے مفاد کے مطابق غیر معتبر روایات لیتا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں تعجب کی چیز یہ ہے کہ ہر میدان میں اسپیشلسٹ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ڈاکٹر ہو، اب ڈاکٹر میں دیکھیں آنکھوں کے ڈاکٹر، اگر آنکھ میں بیماری ہو اس کی طرف جاتے ہیں، یعنی دنیا کے سب سے بڑے دل کے ماہر، اس کے آنکھ میں تکلیف ہو تو آنکھوں کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، آنکھوں کے ڈاکٹر کے اگر دل میں تکلیف ہو دنیا کے سب سے بڑا ڈاکٹر کیوں نہ ہو، دل کے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ یہ کوئی شک کی جگہ نہیں، اس دنیا میں غیر عالم عالم کے پاس رجوع کرتے، جو ماہر نہیں ہے ماہر کی طرف رجوع کرتے، پورے دنیا کے سسٹم اسی پر ہے، دین میں آ کر کہتے ہیں نہیں ہمیں اسپیشلسٹ کی ضرورت نہیں، دین میں جو اسپیشلسٹ ہے وہ کون ہے؟ مراجع ہے، مراجع میں بھی آپ جانتے صرف مجتہد ہونا نہیں ہے، مجتہد اعلم ہونا، مجتہد ہونا اور پھر مجتہدوں کے درمیان اعلم ہونا، سب سے زیادہ علم ہونا، اور پھر عادل ہونا، بس یہ شرائط ہے، لیکن یہ شک کی جگہ نہیں ہے، یہ دیکھیے ہر میدان میں آپ اس علم کے ماہر کی طرف جاتے ہیں، دین میں آ کر گویا دین میں مہارت کی ضرورت ہے، 14 صدیاں گزر گئی ہے، زبان میں تبدیلیاں آتی ہے، جعلی روایت بنانے والے رواد آئے ہیں، بنو امیہ اور بنو عباس نے بہت سازشیں کی ہے مذہب اہل بیت کو خراب کرنے کی، بہت کوششیں کی ہے، ابھی بھی دیکھیے کتنے اسناد میں یہ جو تکفیری گروہ ہے اپنی کتابوں میں جو معتبر روایت شان اہل بیت میں ہے اس کو خراب کرتے ہیں، یا ایک لفظ کم کرتے ہیں، یا ایک لفظ زیادہ کرتے ہیں، یا چھپاتے ہیں، اسی لیے ماہرین کی ضرورت ہے اس کے بغیر۔ تو یہ امامت کو ہم مانتے ہیں، تو امامت کے معنی سمجھ میں آ جائے ہم اپنی ذمہ داری سمجھ لیں گے، امامت کے معنی بھی کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے ولایت تکوینی میں 1% لوگ اختلاف کرے، لیکن باقی 3 میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے، مذہب تشیع میں باقی 3 میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں عام ہمارے متصوف تصوف کے قائل برادران عام مسلمانوں کے 2 میں ہمارے ساتھ چلتے ہیں، ایک اہل بیت کی محبت، دوسرا اہل بیت کی ولایت تکوینی، لیکن اہل بیت علمیت میں صرف اہل بیت حجت ہے، البتہ عرض کے ٹکرانے کی صورت میں، ورنہ سلمان فارسی نے اگر ایک روایت پیغمبر سے روایت کی تو ہم مانتے ہیں، لیکن اگر وہ روایت ٹکراتی ہے اہل بیت کی تعلیمات سے تو اس وقت کے مسئلہ ہے. تو عرض یہ کر رہا تھا کیا ہے علمی لحاظ سے, اگرچہ لولا علی لہلکت, بارہا و بارہا خلفاء نے کہا اگر علی نہ ہوتے میں ہلاک ہو جاتا, سارے نے کہا, یعنی سارے سے جو بھی خلفاء مولا کے زمانے میں تھے. حتی امیر شام مشکل فنس کیا تو مخفی طریقے سے آدمی بیچتا تھا کوفہ تاکہ مولا سے پوچھے, اپنے نام سے نہیں کسی اور انداز. تو یہ مقام علمی اہل بیت ہے, مقام حاکمیت اہل بیت ہے, مقام کردار اہل بیت ہے. امیر شام روتا تھا علی کے نام سن کر, روتا تھا, علی کی عظمت کو جانتا تھا, نزدیک سے جانتا تھا, کردار میں پیکر اخلاق حسن ہے, پیکر کردار الہی ہے, حاکمیت میں کس طریقے سے فرمایا کہ اگر مجھے پوری دنیا کی حکومت دے تاکہ چونٹی کے منہ سے جو کے دانے کے چھلکا چھین لوں میں قبول نہیں کروں گا. یہ تاریخ میں بے مثال حکمران. میں آپ کی خدمت میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ مولا سید الشہداء وہی امامت کو میدان کربلا میں عملی کر رہے ہیں, یعنی امامت کے تقاضوں کے مطابق آپ نے قیام فرمایا, امامت کے تقاضوں کے مطابق مسلمانوں کو دعوت دی, شیعان اہل بیت کو دعوت دی. آپ کے کچھ فرمائشات آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. درود پر یہ محمد و آل محمد. محرم ہے مولا کے فرمائشات جو انہی دنوں میں آپ نے فرمایا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ جب سے آپ نے مدینے سے قیام کرنا شروع کیا تب سے جو آپ کے فرمودات ہے وہ آپ کی خدمت بیان کرتا ہوں. یہ خود ایک ہدف ہے, خود ایک مقصد ہے, تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ امام کیا چاہتے تھے. اس عظیم ترین قربانی میں امام کا مقصد کیا ہے. امام گئے نانا کے روزے پر, واقعات آپ کے سامنے ہے. جب والی مدینہ نے بیعت کا مطالبہ کیا, امام نے اس رات کو مہلت مانگی کہ کل دیکھتے ہیں. پھر کل اس کا نمائندہ دوبارہ آیا تو آپ نے اور ایک دن مہلت مانگی اور پھر نانا کے روزے پر گئے, مادر گرامی کے روزے پر گئے. نانا کے روزہ پر جا کر حسین نے جو کچھ فرمایا آپ کی خدمت میں, فرماتے السلام علیک یا رسول اللہ, اے رسول خدا میرا سلام ہو آپ پر. انا الحسین ابن فاطمہ, میں آپ کی بیٹی فاطمہ کا فرزند حسین ہوں. وصبتک الذی خلفتنی, خدایا میں آپ کا وہ نواسا ہوں جس کو آپ نے پیغمبر سے فرماتے, اے پیغمبر, اے رسول خدا میں آپ کا نواسا ہوں جس کو آپ نے خلیفہ بنایا اپنے بعد جانشین بنایا. فی امتک, امت کے درمیان. فاشہد یا نبی اللہ, اے خدا کا نبی گواہ رہنا. انہم خذلونی, انہوں نے مجھ کو تنہا چھوڑا, باطل ظالم کے مقابل میں مجھ کو تنہا چھوڑی. مدینے میں فرما رہا ہے, حسین جانتے ہیں تنہا ہو جائیں گے, پہلے بھی تنہا ہو گئے تھے آل محمد. ولم يحفظونی, انہوں نے میری حمایت نہیں کی, میری حفاظت نہیں کی. ہذہ شکوائے الیک حتی القاک, نانا یہ میری شکایت ہے تیری خدمت میں تاکہ تیری دیدار کو پہنچ جاؤں, تیری خدمت میں پہنچ جاؤں. اس کے بعد عرض کیا دوبارہ آپ دوسری رات کو پیغمبر کے روزہ پر تشریف لے جاتے ہیں, فرماتے اللہم ھذا قبر نبی, خدایا یہ تیرے نبی کی قبر ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ. وانا ابن بنت نبیک, اور میں آپ کے نبی کے بیٹے کا فرزند ہوں, آپ کے نبی کی بیٹی کا فرزند ہوں. وقد حضرني من الامر ما قد علمت. خدایا تو جانتا ہے جو مصیبتیں مجھ پر آ پڑی ہیں, جو مشکلات میرے سامنے آئے ہیں, خدایا تو آگاہ ہے. اللہم انی احب المعروف, خدایا میں معروف سے محبت کرتا ہوں. معروف یعنی نیکی, معروف عارفہ سے ہے یعنی پہچاننا, شناخت ہونا. لیکن چونکہ نیکی فطرت انسانی کے لیے آشنا ہے, نیکی فطرت انسانی کے لیے آشنا ہے, اسی لیے نیکی کو عربی زبان میں معروف کہا گیا. اور منکر ناشناختہ, نکرہ منکر ناشناختہ, جس کو ہم نہیں پہچانتے. کیونکہ برا کام گناہ انسان کی فطرت کے لیے ناشناختہ ہے, اسی لیے گناہوں کو منکر کہا. یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے. امام اسی عربی زبان کو استعمال فرما رہے ہیں. اللہم انی احب المعروف, خدایا میں معروف سے محبت کرتا ہوں, نیکیوں سے محبت کرتا ہوں. وانکر المنکر, منکرات سے, برائیوں سے نفرت ہے مجھے, ان کو میں پسند نہیں کرتا ہوں. ابھی دنیا کی حالت دیکھیے, حسین تنہا ہو گئی اس وجہ سے کہ معروف سے محبت کرتے ہیں, منکر سے نفرت کرتے ہیں. ابھی اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ مسلمان کیوں دشمنی کرتے ہیں؟ اسرائیل کے مقابلے پر اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا, اسرائیل کے ظلم کے مقابلے پر اہل بیت کے ماننے والے ہیں نا, امریکہ کے ظلم کے مقابل میں علم شیعیان اہل بیت بلند ہے. یعنی باطل کے مقابل میں حق علم اہل بیت کے ماننے والوں کے ہاتھ میں ہے, اس پر ہمیں فخر ہے. لیکن دنیا اسی لیے, ایران کل دوست بن جائے امریکہ کا, سب کا دوست بنے گا, سب پسند کی تعریفیں کریں گے, رہبر کو امام کل کہیں گے. یقین کیجیے اگر کل امریکہ کا دوست بن گیا, معاشرہ یہی ہے. اب حسین جیسی ہستی کو, البتہ حسین جیسی ہستی کے الگ مقام ہے, شیعوں کے حوالے سے نہیں کہتا ہوں, خود عالم اسلام کے حوالے سے, فرزند پیغمبر ہے, آیات احادیث آپ کے شان میں ہیں. پیغمبر کے پشت پر سوار ہوتے تھے, سجدے کے دوران 70 مرتبہ ذکر سجدہ کیا حسین کے اترنے تک. یعنی وہ محبت, وہ عظمت, وہ سیرت, وہ آیات, وہ احادیث, خود پھر خود حسین کی عظمت. لیکن اس کے باوجود جو شیطان ہے وہ رحمان کو پسند نہیں کرتا. شیطان کے سامنے آدم کی فضیلت سامنے آئی, اسی وقت اس نے مخالفت شروع کی. لیکن اس سے پہلے تو مخالفت شروع نہیں کی تھی, آدم کی عظمت دیکھنے کے بعد شروع کی. فرشتے سجدے میں پڑے اور آدم سے علم حاصل کیا, شیطان نے تکبر کیا اور آدم سے علم حاصل نہیں کیا اور اپنے آپ کو بدبخت کیا اور کہا کہ خدایا اس کی سارے اولاد کو بھی نہیں خراب کروں گا. اب یہی فرق دیکھتے ہیں ہمیشہ انسانوں کے درمیان, دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَسْأَلُكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بِحَقِّ الْقَبْرِ وَمَنْ فِيهِ, خدایا اے صاحب جلالت و اکرام, تجھ سے دعا کرتا ہوں اس ہستی, تجھ سے دعا کرتا ہوں بحق قبر, اس قبر کو حق سے, یعنی اس قبر کے صدقے میں اور اس قبر کے اندر جو ہستی ہے نبی اسلام, اس کے صدقے میں اللہ اخترت لی ما ہوا لک رضاً, اس کے صدقے میں اختیار فرماؤ میرے لیے ایسی چیز جس میں تیری مرضی بھی ہو رسول کی مرضی بھی ہو. حسین قبر پیغمبر اور خود پیغمبر کو واسطہ قرار دے کر خدا سے مانگ رہے کیا, خدایا مجھے توفیق عطا فرما. امام معصوم ہے لیکن امام معصوم کی عصمت خدا کی طرف سے ہے نا, خدا کی مدد کی ضرورت ہے. معصوم ہے, ضمانت ہے, لیکن ضمانت خدا نے دی ہے, خدا نے ان کو عصمت عطا کی. آیہ تطہیر عصمت کی سب سے بڑی دلیل ہے, خدا نے نازل کی ہے. فرماتے ہیں کیا, خدایا پیغمبر کے صدقے میں بحق پیغمبر مجھے توفیق عطا فرما, اس کام کو انتخاب کروں جس میں تیری مرضی ہو, کربلا میں میری تیری مرضی ہو, یعنی کربلا جانے میں تیری مرضی ہو اسی کو انتخاب کرو، اہل بیت کی اسیری میں تیری مرضی ہو اسی کو میرے لیے انتخاب کرو۔ کربلا میں جب گھوڑے سے زمین پر آئے، اسے نہیں فرمایا نا رضوان بقضاء تسلیما لامرک لا معبود سواک، خدایا راضی ہوں راضی ہوں، یہ معمولی چیز نہیں، امام معصوم فرما رہے راضی ہونا صبر الگ چیز ہے، راضی ہونا الگ چیز ہے، میں خوش ہوں رضوان بقضاء تیرے فیصلے پر میں خوش ہوں، وہ تسلیم لامرک تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم، لا معبود سواک تیرے علاوہ میرے کوئی اور معبود نہیں، کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا ہوں، اولاد ہو خاندان ہو کسی کے سامنے صرف تیرے سامنے جھکتا ہوں، صرف تو میرے معبود۔ یہاں بحقی کے لفظ بھی ایک اشارہ ہے، ہمارے عام جو تکفیری گروہ ہے کہتے ہیں کہ خدا پر کسی کا حق نہیں ہے، تو آپ کیوں کہتے بحق محمد بحق علی، یا حمید بحق محمد یا اعلیٰ بحق علی؟ تو دیکھو حسین فرماتے خدایا حتی حرم، حرم پیغمبر حرم ائمہ کی عظمت کا بھی اندازہ اس حدیث سے ہوتا ہے۔ امام فرماتے ہیں کیا بحق القبر، قبر کے حق کا واسطہ دیتے ہیں، یعنی خود روزہ قبر کو وسیلہ بناتے ہیں اور پھر صاحب قبر پیغمبر خدا کو وسیلہ بناتے ہیں، کیونکہ ان مقدس مقامات کہ عظمت صاحب مقام سے ہے، لیکن ایک عظمت حاصل ہے، عظمت حاصل ہے۔ مسجد جیسے ہی خدا کے نام پر مسجد بنائی، اس میں ایک تقدس پیدا ہوتا ہے۔ خود قرآن نے کیا کہا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر حق ہے، ہم پر حق ہے مؤمنین کا، حقًا علینا یعنی کیا ہمارے اوپر، مؤمنین کا حق ہے کہ ان کی مدد کروں۔ ٹھیک ہے سب کچھ دینے والا خدا ہے، لیکن خدا اسباب ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمۃ، خدا نے اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت کو، خدا نے از راہ کرم اپنے اوپر انسانوں کی نسبت میں کچھ واجبات اپنے اوپر واجب کیا ہے رحمت، کتب ربکم علی نفسہ رحمت سورہ انعام میں ہے نا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کے مدد کرنا ہمارے اوپر حق ہے، تو خدا نے از راہ کرم مان لیا ہے کہ میرے اوپر حق ہے، یہ خدا کے انتخاب ہے، خدا کے انتخاب پر آپ کو اعتراض کرنے کا۔ تو عرض یہ ہے کہ مولا سید الشہداء مدینے سے نکلتے ہوئے یہ جملہ فرمایا، اور پھر جناب سیدے کے روزہ پر گئے،
محمد و آل محمد صلوات
جناب سیدہ کے روزہ پر گئے اور جناب سیدہ سے اپنی درد اپنے غم بیان فرمایا، قبر سے آواز آئی، میرے مظلوم بیٹا، میرا غریب بیٹا، میرا پیاسا بیٹا، یہ آواز قبر سے آئی۔ آپ کو یاد ہوگا یہاں پر حسین الوداع کر کے جا رہے ہیں، پیغمبر کے روزے پر گئے، جناب سیدہ کے روزے پر گئے، روایت کے مطابق جب پیغمبر کے روزے پر گئے نیند بھی آئی، عالم خواب میں پیغمبر نے فرمایا بیٹا حسین، کیونکہ امام نے درخواست کی تھی یا رسول اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے، میں دنیا جانا نہیں چاہتا ہوں، عالم خواب میں پیغمبر سے حسین کی گفتگو ہوئی، فرمایا یا رسول اللہ اپنے پاس بلا لے، میں دنیا میں واپس جانا نہیں چاہتا ہوں، فرمایا حسین آپ کو جانا ہے، عراق میں جانا ہے، خدا کے پاس ایسا مقام اور مرتبہ آپ کے لیے ہے کہ اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتے جب تک آپ کربلا کے میدان میں شہید نہیں ہوں گے، کربلا کے میدان میں جب تک آپ شہید نہیں ہوں گے۔ روزہ پیغمبر پر گئے، روزہ زہرا پر گئے، لیکن واپس نہیں آئے حسین، آپ سب کو پتہ ہے، واپس نہیں آ سکے. زینب آ گئی. زینب جب کربلا سے پلٹ کر آئی سب سے پہلے نانا کے روزے پر گئی. آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بھی 11 محرم کو ظہر کے وقت جب زینب حسین کی لاش پر پہنچی وہ مناظر دیکھا جو کبھی سوچا بھی نہیں تھا. نہ کپڑا ہے نہ سر اظہر ہے. حسین کی خوشبو کے ذریعے حسین کو پہچان لیا زینب نے. بعض روایات کے مطابق آپ حسین کو ڈھونڈ رہی تھی اور حسین کی لاش نہیں مل رہی تھی. ایک جگہ پر ٹوٹی ہوئی تلواریں نیزے پتھر کا ڈیر تھی تو آپ گئی ایک ایک کر کے پتھر اٹھاتی ہے تلوار اٹھاتی ہے نیزے اٹھاتی ہے حسین کی لاش نکل آئی. نانا کی طرف رخ کیا السلام علیکم یا جدہ یا رسول اللہ. روایت میں ہے کہ میدان کربلا میں جو دوست دشمن تھے سب رو پڑے. شہزادی نے فرمایا نانا خدا کے فرشتوں کو درود ہو آپ پر, یہ آپ کے حسین, آپ کے وہی حسین جس کے ساتھ اتنی محبت کرتے تھے. سر ازدن جدا ہے, کپڑوں کی غارت ہوئی ہے, اپنے خون میں غلطان ہے. جب زینب پہنچی نانا کے روزے پر سب سے پہلے گئی فرمایا نانا میں حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں. نانا آپ کی امت نے بڑا ظلم کیا ہمارے بڑوں پر چھوٹوں پر, پیاسا حسین کو شہید کیا. پیغمبر کے پاس شکایتیں کرنے کے بعد زینب آئی جناب سیدہ کے روزے پر, جناب سیدہ کے قبر پر جیسے ہی نگاہ پڑی فرمایا اما میں آپ کو حسین کی شہادت کی خبر سنانے آئی ہوں. اما حسین کی طرف سے ایک تحفہ بھی لے کر آئی ہوں. راوی کہتا ہے کہ زینب نے ایک پیراہن ڈال دیا جناب سیدہ کے روزے پر اور خود غش کر کے گر پڑی. مسلمانوں نے اس پیراہن کو اٹھایا, اس میں 199 زخم کے نشانات تھے. حسین کے جسم اطہر پر کیا ظلم ہوا. اب زینب وطن واپس آئی لیکن وطن سے جب جا رہی تھی کیا حالت تھی. مولا امام حسین سب سے الوداع فرماتے ہیں, بنی ہاشم کی عورتیں جمع ہو گئی سب رونے لگی. فرمایا خواتین بنی ہاشم گریا نہ کرنا, رات کی تاریکی میں دشمن کی نگاہوں سے غائب ہو کر اوجل ہو کر ہم جانا چاہتے ہیں, آپ گریا نہ کریں. فرمایا مولا یہ آنسو کس لیے کس پر بہائے. آج کے دن حقیقتاً پیغمبر سے ہم جدا ہوئی ہے, آج کے دن حقیقتاً علی سے ہم جدا ہوئی ہے, آج کے دن جناب سیدے سے جدا ہوئی ہے, آج کے دن حسن مجتبیٰ سے. آپ آخری یادگار بن جائیں پاک. ام المؤمنین ام سلمہ کی خدمت میں گئے ہیں. آپ کو پتہ ہے معروف واقعہ ہے کہ حضرت ام سلمہ سے پیغمبر نے فرمایا تھا کسی کو آنے نہ دو, خدا کے فرشتہ آ رہا ہے. لیکن حسین دوڑتے ہوئے اندر گئے. ام سلمہ روکنا چاہتی تھی لیکن روکنے سے پہلے حسین چھوٹے تھے اندر گئے. ام سلمہ جب کہیں دیکھا کہ پیغمبر کی زانوں پر حسین ہے اور پیغمبر رو رہے ہیں, فرمایا رسول اللہ خدا آپ کو نہ رلائے, کیا ہوا؟ فرمایا علی جبرائیل آیا تھا. اس نے یہی پوچھا یا رسول اللہ آپ محبت کرتے حسین سے؟ عرض کی یقیناً. فرمایا آپ کے فرزند کو کربلا کے میدان میں شہید کریں گے. بیٹا آپ نہ جائیے کہ میں نے آپ کے نانا سے سنا ہے آپ کربلا میں شہید ہو جائیں گے۔ فرمایا اماں میں جانتا ہوں، میں اپنے قاتلوں کو بھی جانتا ہوں، اپنے قتل کی سرزمین کو بھی جانتا ہوں۔ بعض روایات کے مطابق آپ نے اشارہ کیا، سرزمین کربلا بلند ہوئی، مٹی لا کر ام سلمہ کو دیا۔ یہ قافلہ نکلا مدینے سے، لیکن کس انداز میں نکلا؟ بعض روایات کہتی ہے اس شان شوکت سے نکلا کہ جب شہزادی زینب محمل پر سوار ہونا چاہتی تھی، کسی کرسی کو لا سکتے تھے، کسی ذریعہ کو لا سکتے تھے، لیکن علمدہ رہا کہ پڑے فرمایا میرے زانوں پر پائے مبارک رکھی، علی اکبر آگے بڑھتے ہیں، سیدانیوں کو محمل پر سوار کرتے ہیں۔ لیکن یہ واقعہ جب ہم سنتے ہیں، جب پڑھتے ہیں، تو یادوں میں محرم یاد آتا ہے۔ شہزادی نے سب کو سوار کیا اپنے اپنی سواریوں پر، آخر میں اکیلی رہ گئی، علمدار کی طرف دیکھا، بھائی علمدار آل محمد کے یہ قافلہ کاروان حسینی کربلا پہنچا۔ آج دو محرم کے دن یہ قافلہ کربلا پہنچا۔ روایت کے مطابق حسین جا رہے تھے اپنے لشکر کے ساتھ، اچانک گھوڑا نے آگے جانے سے انکار کیا، دوسرا گھوڑا لایا گیا، تیسرا گھوڑا لایا گیا، چوتھا گھوڑا، پانچواں، ساتواں گھوڑا، آگے کوئی گھوڑا نہیں بڑھتا ہے۔ خدا کی حکمت ہے، شاید لشکر حسین کو، شہیدانیوں کو اس عظیم قربانی کے لیے، اس عظیم مصیبت کی برداشت کے لیے آمادہ کرنا چاہتا ہے خدا۔ حسین نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے، کسی نے کہا غازریہ، کسی نے کہا نینوا، کسی نے کچھ اور نام، آخر میں ایک نے کہا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ حسین نے فرمایا اعوذ من کرب و بلا، میں خدا کی درگاہ میں پناہ مانگتا ہوں مصیبتوں سے، درد و غم سے، درد و رنج سے۔ اس کے بعد فرمایا ہا ہنا مناخ رکابنا، ہا ہنا مذبح اطفالنا، ہا ہنا سبی نسائنا، بہادرو لشکرو میرے شیو اتر آؤ، یہی پہ رکنا ہے، یہی وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے جوان شہید ہو جائیں گے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے چھوٹے ننھے بچے ذبح ہو جائیں گے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں سے ہماری سیدانیاں اسیر ہو جائیں گی۔ روایت کے مطابق امام نے بنی اسد کے مردوں کو بلایا، ان سے کربلا کے سرزمین تقریباً 12 میل فی 12 میل خرید لی، پھر ان کو واپس کر دیا، فرمایا میرے آنے والے سواروں کا خیال رکھو، ان کی مہمانداری کرو۔ اس کے بعد فرمایا جب ہم شہید ہو جائیں گے ہمیں دفن کرو۔ روایت کے مطابق بچوں تک کو آپ نے بلایا، بچوں اگر تمہارے بزرگ گھبرا جائے، ڈر جائے، آپ کھیل کے بہانے سے آ جانا، ہماری لاشوں پر مٹی ڈال۔ مظلوم کربلا ہے، اس امت کے نبی کے نواسے ہیں، اب کیا حالات ہیں آپ دیکھیے۔ اب امام نے یہ فرمائش کی، لیکن آپ کو پتہ ہے نا، کربلا کی شہادتوں کے بعد، عاشورہ کے بعد 3 دن تک یہ لاشیں پڑی رہی، سید سجاد پر، سید سجاد کے دل پر کیا گزرا خدا جانتا ہے۔ جب مدینہ پہنچے ایک غریب کو چیختے ہوئے سنا، میں بے کس ہوں، میں غریب ہوں، میرے اوپر رحم کرو۔ رک گئے، فرمایا غریب تم بتاؤ، اگر تمہاری جان نکل جائے، اگر تم دنیا سے چلے گئے، کوئی تمہیں دفن کرے گا یا نہیں؟ عرض کی اپنے رسول اللہ، ضرور دفن کریں گے، مسلمانوں پر واجب ہے۔ کربلا کی طرف رخ کیا، اپنے بہار کی طرح آنسو بہانے لگی، بابا میرا سلام ہو آپ پر، مسلمانوں نے آپ کو کربلا کی تبدیلی پر 3 دن الا لعنت اللہ القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب منقلبون۔ خدایا تیری عظمتوں کا واسطہ، خدایا محمد و آل محمد کا واسطہ، خدایا ماہ محرم روز عاشورہ شب عاشورہ کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، جناب شہزادی زینب کا واسطہ، سید شہداء حسین کا واسطہ، باب الحوائج علمدار کا واسطہ، ہمیں حسین کے حقیقی عزادار بننے کی توفیق عطا فرما، خدایا عزاداری کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا عزادار اور عزاداریوں کے حفاظت فرما، دشمنان شایان اہل بیت، دشمنان مکتب اہل بیت اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، خدایا ہماری مساجد امام بارگاہیں دینی مراکز علماء کرام مراجع اعظم رہبر معظم اور تمام دین و ملت و ملک و وطن کی خدمت کرنے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، سب کی مدد فرما، خدایا ہمارے بیماروں کو شفایا عاجل و کامل عطا فرما، ہماری روزی میں برکت عطا فرما، خدایا ہماری تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، شایان اہل بیت کے آپس میں محبت اخوت اتحاد کو روز بے روز محکم سے محکم تر فرما، ہمیں ظہور امام کے لیے اپنے آپ کو اور پوری دنیا کو تیار کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانان عالم کو متحد ہو کر اسلام کے اعلیٰ مقاصد کے لیے مل کر کام کرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے ملک کو روز بروز ترقی عطا فرما، ہمارے ملک کے اندر رہنے والے دہشت گرد ناصبی تکفیری دشمن وطن اگر ہدایت کے لائق نہ ہو انہیں نیست و نابود فرما، خدایا غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما، خدایا ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ہمارے مرحومین کو شہدائے کربلا کے سر محشور فرما، خدایا ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما، خدایا ہمارے مجاہدین کے مدد فرما، خدایا اس مسجد امام کا بارگاہ میں خدمت کرنے والے محنت کرنے کسی حوالے سے اس میں تعاون کرنے والے تمام برادران کی اس عبادت کو قبول فرما، ان کے توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ان کے مرحومین کو غریق رحمت فرما، خدایا تیری عظمت کا واسطہ امام زمانہ کو ہم سے راضی فرما، تمام حاضرین کے مرحومین اس ان مجالس میں کسی طرح سے بھی حصہ لینے والے تمام برادران و خواہران کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔